الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں مرنے کے بعد کے مقامات زیر بحث ہیں ہم نے دیکھا کہ موت کے بعد کیا صورت پیش آتی ہے انسانوں کو کس صورتحال سے دوچار ہو کر ایک نئی دنیا میں داخل ہونا ہوتا ہے اس کے لیے برزخ کا عنوان قائم کیا گیا تھا اس کی تفصیلات ہم نے پچھلی نشست میں پڑھ لی تھی اس کے بعد اب محشر ہے میں نے لکھا ہے اس سے اگلا مقام محشر ہے یعنی برزخ میں چلے گئے وہاں رہے اس میں کیا احوال پیش آئیں گے ان کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں اس سے اگلا مقام محشر ہے قرآن کا بیان ہے کہ دوسری مرتبہ نفخ سور کے بعد نفخ سور یعنی وہ جو نرسنگا پھونکا جائے گا قرآن نے یہی تعبیر اختیار کی ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک بار سور پھونکا جائے گا اس کے نتیجے میں سب لوگ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے اور دوسری مرتبہ پھر پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے یہ اس دوسری مرتبہ کے سور کا ذکر ہے اس سے اگلا مقام محشر ہے قرآن کا بیان ہے کہ دوسری مرتبہ نفخ سور کے بعد یعنی سور پھونکنے کے بعد تمام وہ انسان جو آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے از سر نو زندہ کیے جائیں گے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف عمروں میں لوگ رخصت ہوتے رہتے ہیں موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو فلاں عمر تک پہنچنے کے بعد ہی آئے گی ماں کے پیٹ میں آ جاتی ہے اس سے نکلتے ہی آ جاتی ہے بچپن میں آ جاتی ہے لڑکپن میں آ جاتی ہے جوانی میں آتی ہے اور بعض اوقات آدمی بڑھاپے کی دہلیز پر ایڑیاں رگڑتا ہے لیکن نہیں آتی اور پھر ایک وقت میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے تو جتنے لوگ بھی اس طرح دنیا سے رخصت ہوئے ہیں آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک اثر نو زندہ کیے جائیں گے اثر نو یعنی یہاں زندہ تھے بلکہ اگر قرآن مجید کی تعبیر کو دیکھیے تو اس نے یہ بتایا ہے کہ تم اس سے پہلے ہی وجود میں آ چکے تھے لیکن جس طرح موت کی صورت میں اب سلا دیے جاتے ہو ایسے ہی اس سے پہلے ایک عالم میں رہے ہو وہاں سے تمہیں جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا اور پھر اس کے بعد وہی موت آئے گی اور اس موت کے بعد دوبارہ اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح اس دنیا میں اٹھے یہاں ایک تدریجی عمل ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے لیکن وہاں یہ مراحل نہیں ہوں گے اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے حشر کا مطلب ہے جمع کرنا لوگوں کو تو سب کے سب لوگ چونکہ قبروں سے اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں حساب کے لیے جمع کیے جائیں گے تو اس کو حشر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے یعنی جمع کرنا اسی سے محشر کا لفظ بنتا ہے جمع کرنے کی جگہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ زلزلہ قیامت کے بعد ایک نئی زمین وجود میں آئے گی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائی ہے کہ اس وقت جو کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے یہ ساری کائنات جس میں اربوں کھربوں کی تعداد میں بلکہ ہمارے حساب سے بھی ماورا سیارے اور ستارے فضائے بسیط میں گردش کر رہے ہیں یہ سب در حقیقت وہ میٹیریل ہے وہ مواد ہے وہ مسالہ ہے کہ جو ایک نئی دنیا کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے اب اس سے ایک دوسری دنیا وجود میں لانی ہے. ہم بیان کر چکے ہیں کہ زلزلہ قیامت کے بعد ایک نئی زمین وجود میں آئے گی, اس میں بھی یہی تعبیر اختیار کی ہے قرآن نے, یعنی اس کی صورت کیا ہوگی وہ اس موجودہ دنیا سے ملتی جلتی ہوگی. تو اس لیے یہ کہا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, یعنی اس زمین اور اس آسمانوں پر جس طرح کی دنیا تمہیں نظر آتی ہے اس کو ہم اٹھائیں گے اور ایک نئی زمین اور نئے آسمان میں یا نئے آسمانوں میں تبدیل کر دیں گے. یہ اسی پر برپا ہوگا, یعنی جس وقت لوگ نفخ سور کے بعد دوسرا سور پھونکنے کے بعد اٹھائے جائیں گے تو ایک نئی زمین ہوگی جس میں وہ اٹھیں گے. یہ زمین فنا ہو چکی ہوگی پہلے سور کے نتیجے میں, دوسرے سور کے نتیجے میں جو نئی دنیا وجود میں آئے گی یہ اسی پر برپا ہوگا. اس میں جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں, یعنی وہاں پھر کیا ہوگا ان سب کو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر دیا ہے. میرا نقطہ نظر یا میرا زاویہ یہی ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی معلومات ہیں ان میں اصل بنیاد قرآن ہی پر رکھنی چاہیے. بعد کے لوگوں نے ایسی بہت سی چیزوں کو جب روایتوں کی روشنی میں بیان کیا ہے تو بڑے تصرفات ہو گئے ہیں. لہٰذا قرآن مجید کا اصل موضوع چونکہ یہی ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نقل ہو گئی ہے, وہ عربی مبین میں ہے, اس کا سیاق سباق بالکل واضح ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات یعنی قیامت میں کیا ہوگا اور جنت میں کیا ہوگا اور دوزخ میں کیا ہوگا, اس میں اصل انحصار اللہ تعالیٰ کے بیانات ہی پر رہنا چاہیے. اس میں جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں. ایک, تمام انسان زندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے, یعنی یہاں سے پیدا ہوگی. تمام انسان زندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے, یہ زندگی روح و جسم کے ساتھ ہوگی. یعنی ایک جسم ہمارے روحانی وجود کو یہاں دیا گیا, ایک جسم وہاں دیا جائے گا. وہ جسم کس مادے سے بنا ہوگا, اس کی نوعیت کیا ہوگی, یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ بات بھی روایتوں سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک غیر مرئی صورت میں مرنے کے بعد ہی مل جاتا ہے, لیکن جب حشر برپا ہوگا تو وہ مرئی ہو جائے گا, ویزیبل ہو جائے گا. یہ زندگی روح و جسم کے ساتھ ہوگی. قرآن میں اسی کو دوسری مرتبہ کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی زندگی تو وہ بھی ہے جو برزخ میں گزر رہی ہے, جو لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے سب زندہ ہیں, اور ان کی زندگی کس طرح کی ہے قرآن مجید نے کہا ہے ولاک اللہ تشرون, تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یعنی یہ کہ روحانی زندگی کیسی ہوتی ہے, جسم کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے, ہم اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے. جسم کے بغیر یعنی اس جسم کے بغیر جس کے ہم عادی ہیں, جس کو ہم جانتے ہیں. تو چونکہ ایک جسم دیا جائے گا تو اگرچہ برزخ میں بھی ایک نوعیت کی زندگی ہے, لیکن قرآن مجید دوسری زندگی سے اس کو تعبیر کرتا ہے جب ایک جسم دے کر ہماری ایک شخصیت دوبارہ ایک نئے قالب میں سامنے آ جائے گی. اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کا جو شعوری احساس ہے وہ قالب کا تقاضا کرتا ہے, وہ یہاں بھی تقاضا کرتا ہے, وہ وہاں بھی اس کا تقاضا کرے گا. یہی اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے. جہاں تک روحانی زندگی کا تعلق ہے وہ زندگی ہے, لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کے سمجھایا ہے کہ احوال کی نوعیت اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے جو تمہیں خواب میں ہر روز پیش آ جاتے ہیں. یہ زندگی جس طرح کی زندگی کا تجربہ ہم اس وقت کر رہے ہیں, اس نوعیت کی اس طرح کی زندگی مرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ حشر کے موقع پر دی جائے گی. قرآن میں اسی کو دوسری مرتبہ کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے. اس میں انسان کے دنیوی جسم کو, یعنی اس دنیوی جسم کو, اس قالب کو جو مٹی سے بنایا گیا ہے, اس میں انسان کے دنیوی جسم کو ایک ایسے جسم میں تبدیل کیا کر دیا جائے گا جو خدا کی ابدی بادشاہی میں نعمت و نقمت کی ہر حالت میں رہنے کے لیے موزوں ہوگا. یعنی یہ جسم دیا گیا ہے یہ یہاں کے حالات کے لیے موضوع ہے، اس میں نقائص بھی ہیں، اس میں خامیاں بھی ہیں، اس کو بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، تو اس کے اپنے کچھ خصائص ہیں۔ وہاں پر ابدی زندگی ہے، نعمت کی زندگی بھی ابدی ہے، نقمت کی زندگی بھی ابدی ہے، تو وہاں کے لحاظ سے جس طرح کا جسم چاہیے ہوگا اور جس میٹیریل یا مسالے کا جسم چاہیے ہوگا وہ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، وہ دیا جائے گا۔ لیکن ٹھیک اسی شخصیت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ آج زندہ ہے، یعنی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آ جائے گی، میرے احساسات، میرے جذبات، میری یادداشت، میرا حافظہ، میرے میلانات، میں ان کے ساتھ اٹھوں گا، شخصیت میں اس لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا میں یہاں شکار ہو جاتا ہوں، ان سے پاک کر دیا جائے گا، لیکن بحثیت مجموعی یہی شخصیت اسی شعور کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ یہ یاسین کی آیت 51 ہے، بنی اسرائیل کی 49:51، ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ایک دن سور پھونکا جائے گا تو یکا یک قبروں سے نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے، یعنی تعجب سے کہتے ہیں، استباد کا اظہار کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں چندرا کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کہا جا رہا ہے ایسا ہوگا، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا قبروں میں، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جواب دیا ہے، کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکے، پھر بھی اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اچھا یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 49:51 آیات ہیں۔ اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو اور اس کا ذوق رکھتا ہو تو وہ اشش کر اٹھتا ہے، کیا اسلوب ہے ان آیات کا۔ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ مشکل ہو کہ زندگی کو قبول کر سکے، پھر بھی اس پر وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، پھر وہ مذاق اڑانے کے انداز میں تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اچھا یہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ یہ قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب میں بیان کیا ہے، ظاہر ہے کہ ترجمہ اس کی بلاغت کو اس طرح منتقل نہیں کر سکتا۔ دو، انسان کی قوتیں اور صلاحیتیں اس اعادہ خلق کے نتیجے میں نہایت غیر معمولی ہو جائیں گی، یعنی کچھ صلاحیتیں اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ بھی بہت غیر معمولی ہیں، لیکن جب اعادہ خلق ہوگا، یعنی دوبارہ ایک نیا جسم دیا جائے گا، دوبارہ انسانوں کو بنایا جائے گا، تو صلاحیتیں بھی اور قوتیں بھی غیر معمولی ہو جائیں گی، ایکسٹرا آرڈینری، یہاں تک کہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے وہ جس شخص کو چاہے گا دیکھ لے گا۔ یہاں تو اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم آلات کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی اس وقت اگر میں گفتگو کر رہا ہوں تو انسانی ذہن نے اپنی کرشمہ سازی سے ایسے آلات بنا دیے ہیں कि दुनिया भर में मुझे कहीं भी सुना जा सकता है, और लोगों से बात करनी हो तो उसके भी असबाब और ज़राए मौजूद हैं, और लोग बात करना चाहें तो उसके भी असबाब और ज़राए मौजूद हैं, लेकिन ये सब आलात के ज़रिए से है। वहाँ ये मालूम होता है कि इंसान की अपनी सलाहियतें ऐसी हो जाएंगी कि वो इस तरह के सब मामलात कर लेगा, यहाँ तक कि अपनी जगह बैठे हुए वो जिस शख्स को चाहेगा देख लेगा, अगरचे वो कितना ही दूर हो, और उससे बात भी कर लेगा। चुनाचे बयान किया गया है कि एक जन्नती जब दुनिया में अपने एक साथी को याद करेगा तो वहीं बैठे हुए जहन्नम की गहराई में भी उसको देख लेने में उसे कोई दिक्कत ना होगी। सूरह साफ़ात की 54 से 57 आयात हैं। काल हल अंतुम मुत्तलिउन फत्तला फराहू फी सवाइल जहीम काल तल्लाही इन कित्तला तुर्दीन व लौला नेमत रब्बी लकुंतु मिनल मुहज़रीन। वो कहेगा ज़रा झांक कर देखोगे कि वो कहाँ और किस हाल में है। ये कहकर वो झांकेगा तो उसको दोज़ख के बीच में देख लेगा। फिर बेसाख्ता बोल उठेगा, खुदा की कसम तुम तो मुझे तबाह कर देने वाले थे, अगर मेरे परवरदिगार का फ़ज़ल शामिल हाल न होता तो मैं भी उन्हीं में होता जो पकड़े हुए आए हैं। यानी किसी ऐसे दोस्त को देखेगा जिसने बुरी तरगीबात दी होंगी, जिसने इल्हाद सिखाने की कोशिश की होगी, जिसने अल्लाह ताला के मुकाबले में बगावत की तरबियत दी होगी, जिसने शिर्क परवाज़ कहा होगा और वहाँ अपना अंजाम भुगत रहा होगा, तो वो इस तरह देख भी लेगा और बात भी कर लेगा। 3, ये एक नया आलम होगा, यानी एक नई दुनिया होगी। ये एक नया आलम होगा जिसकी ज़मीन परवरदिगार के नूर से रोशन होगी। यहाँ पर तो सूरज है, उसकी रोशनी में हम जीते हैं, उसकी हिद्दत से ज़िंदगी पाते हैं, लेकिन वहाँ ये एक नया आलम होगा जिसकी ज़मीन परवरदिगार के नूर से रोशन होगी, उसका जलाल रूबरू होगा और फरिश्ते उसके अर्श का हल्का किए हुए होंगे। हर चीज़ खुदा की हम्द करेगी, यहाँ तक कि मुजरिम भी उसके हुजूर में हमदो सना करते हुए पहुँचेंगे। इस ज़ैल में कुरान मजीद की आयात हैं, सूरह ज़ुमर की, बनी इसराइल की, फिर ज़ुमर की। ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها۔ یہ زمر کی 68-69 ہے۔ پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت 52 ہے۔ یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حالت میں رہے ہو، کیونکہ ایک نیند کی سی حالت طاری رہے گی عالم برزخ میں، تو اٹھتے وقت وقت کا احساس نہیں ہوگا، یہی لگے گا کہ دن بھر رہے، صبح تھے، شام اٹھ گئے۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ یہ زمر کی 75 ہے۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف سے صدا بلند ہوگی کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، جہانوں کا پروردگار۔ اس کے بعد 4، زمین و آسمان اس روز خدا کی مٹھی میں ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ قیامت کے منکر رہے ان کے لیے یہ ایک ایسا دن ہوگا جس کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ سورہ زمر کی آیت 67 ہے۔ والارض جمیعاً قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ قیامت کے دن پوری زمین گویا اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ نہایت خوبصورت اور بلیغ تعبیریں ہیں اللہ تعالیٰ کے اس روز اقتدار کی، اس کی حشمت کی، اس کی شان کی، کہ کس طرح سے گویا یہ جو زمین و آسمان اس وقت بے کنار نظر آتے ہیں یہ پوری طرح گرفت میں ہوں گے۔ مزمل کی 17-18 ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اس لیے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے اور اللہ کا وعدہ شدنی ہے۔ یہ آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے، یہ پھر ایک نہایت بلیغ تعبیر ہے کہ اگر بصیرت کی آنکھیں ہوں تو اس زمین کی ایک چیز اور آسمان کی ایک چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ زیادہ دیر نہیں ہوگی جب یہ بساط لپیٹ دی جائے گی۔ لوگوں کے اعمال ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ بھائی اپنے بھائی کی فریاد سنے گا، نہ بیٹا ماں باپ کی دہائی پر کان دھرے گا، نہ بیوی بچوں کا کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ سورہ عبس کی 33-42 آیات ہے، فَإِن جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، اس لیے جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی تو ان سے پوچھو کہ پھر کدھر جائیں گے۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کو ان میں سے اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے، حشاش پشاش، اور کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر اس دن خاک اڑتی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی، یہی منکر، یہی نافرمان ہوں گے۔ اس دن کی حاضری کے لیے مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اپنے جن پیشواؤں کی پیروی وہ دنیا میں کرتے رہے وہی ان کی قیادت کریں گے، یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ایک طرح سے لائنیں لگا دی جائیں گی، اور جن کو یہاں لوگ اپنے پیشوا مانتے رہے ہیں وہ اگر پیشوا ضلالت کے تھے اس صورت میں بھی اور ہدایت کے تھے اس صورت میں بھی، انہی کے پیچھے وہ کھڑے ہوں گے۔ وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے اور قبروں سے اٹھا کر اس طرح لائے جائیں گے کہ ایک فرشتہ پیچھے سے ہانک رہا ہوگا اور ایک گواہی دینے کے لیے ساتھ ہوگا۔ ان کی فضیت کے لیے انہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا مگر نہ کر سکیں گے۔ رحمان میں 41-42 آیات ہیں، یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، مجرم وہاں اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ احود کی آیات ہیں، فتبو امر فرعون وما امر فرعون برشید یکدم قومہ یوم القیامہ فعوردہم النار وبئس الورد المورود۔ انہوں نے فرعون کی بات مانی، درا حالے کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ یہ جو پیچھے بتایا کہ پیشوا ہوں گے اور پیچھے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پیروی کی، تو اس دن بھی یہی صورتحال سامنے آ جائے گی اور انہیں دوزخ میں لے جا اتارے گا، کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ سورہ قاف کی 20-21 آیات ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور وہ دیکھو سور پھونکا گیا، ये वही दिन है जिसकी वईद हमने तुम्हें सुनाई थी, हर शख्स हाजिर हो गया है इस तरह के, उसके साथ एक हांक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला। फिर सूरह कलम की 42-43 आयात हैं। यौम युक्शफ अन साक व युदाउना इलस सुजूद फला यस्ततियून खाशियतन अबसारहुम तरहकुहुम जिल्ला वक़द कानू युदाउना इलस सुजूद व हुम सालिमून। ये उस दिन को याद रखें जब बड़ी हलचल पड़ेगी और ये सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा न कर सकेंगे। इनकी आंखें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी, ये जालम इनकी कमर तख्ता हो गई। ये उस वक्त भी सजदे के लिए बुलाए जाते थे जब ये भले चंगे थे। 5, तमाम नौए इंसानी उस रोज़ 3 गिरोहों में बांट दी जाएगी। एक हक के लिए सबकत करने वाले, दूसरे आम सालहीन नेकोकार लोग जिनका नामाय अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तीसरे वो मुजरिम जिनके हाथ बंधे हुए होंगे और पीछे ही से उनका नामाय अमाल उनके बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। ये सूरह वाकिया में अल्लाह ताला ने सराहत के साथ बताया है कि बुनियादी तकसीम 3 गिरोहों में होगी। सबकत करने वाले असाबिकून जिनको कहा जाता है, दीन की दावत पहुंची, पैगाम आया, सुना, लब्बैक कहा, फौरन उसकी तरफ लपके हर चीज़ को कबूल किया, नेकी और खैर के हर काम में सबसे आगे रहे, यानी उनका मामला बिल्कुल वाज़े होगा, उनके लिए किसी हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं होगी। यही वो लोग हैं जिनके बारे में रवायतों में भी बयान किया गया है कि दुनिया से रुख्सत होते ही अल्लाह ताला की नेमतें उनको हासिल हो जाती। फिर दूसरे आम सालहीन नेक लोग जो यहाँ सोए रहेंगे बरज़ख में, उठेंगे और वहाँ आमाल के लिहाज से उनका नामा आमाल उन्हें दिया जाएगा, और चूंकि उसमें खैर का पहलू गलबा रखता होगा तो इसलिए दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, और तीसरे मुजरमीन होंगे। फरमाया है वकुंतुम अज़वाजन सलासा अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशमा मा अस्हाबुल मशमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाएकल मुकर्रबून। और तुम उस दिन 3 गिरोहों में तकसीम हो जाओगे, फिर एक गिरोह दाएं वालों का होगा, सो क्या कहने हैं दाएं वालों के, दूसरा गिरोह बाएं वालों का, तो क्या बदबख्ती है बाएं वालों की, और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, वही मुकर्रब होंगे। सूरह इंशिकाक की 10-12 आयात हैं। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरिही फसौफ यदू सबूरा व यसला सईरा, और जिसका नामा या माल उसके पीछे ही से उसके बंधे हुए हाथों में पकड़ा दिया जाएगा, वो जल्द मौत की दुहाई देगा और दोजख में जा पड़ेगा। 6, लोगों के इख्तलाफात की हकीकत खोल दी जाएगी। यानी यहाँ ज़ाहिर है कि बहुत से ऐसे इख्तलाफात हैं, मज़हबी भी हैं और भी बाज़ मामलात में हैं, जिन पर मुनाज़रे भी होते हैं, गुफ्तगुएँ भी होती हैं, एक दूसरे को नीचा भी दिखाया जाता है, फतवे भी लगते हैं, तो यहाँ तो आखिरी फ़ैसला शायद ही किसी चीज़ का हो सके, लेकिन वहाँ अल्लाह ताला अपनी इनायत से ये बताएंगे कि हक क्या है और बातिल क्या। लोगों के इख्तलाफात की हकीकत खोल दी जाएगी, वो एहतसाब के लिए पेश होंगे तो हर चीज़ पूरे इंसाफ के साथ और अपने वज़न के मुताबिक सामने आएगी। यानी हर चीज़ के लिए जो वज़न अल्लाह के यहाँ मुकरर है, नेकी के पहलू से भी और बुराई के पहलू से भी, वो उसी वज़न के साथ सामने आ जाएगी। इस मौके पर कोई ख़रीदो फरोख्त ना होगी, किसी की दोस्ती काम ना आएगी, कोई मुआवजा कबूल ना किया जाएगा, कोई शफात नफ़ा ना देगी, किसी के साथ कोई जुल्म ना होगा, हर चीज़ बिल्कुल आखिरी दर्जे में वाज़े हो जाएगी। लोग बहुत से सवालात करते हैं और बिलमूम पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि फ़लाँ ने तो ये किया, फ़लाँ की ये नेकी है, फ़लाँ का ये खैर है, तो ये लोगों की बातों पर तबसरे हैं। कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया है कि हर शख्स से उसके इल्म और उसके अमल के मुताबिक मुहासबा होगा और पूरे इंसाफ के साथ होगा। چنانچہ اس میں بھی کچھ آیات ہیں، سورہ مائدہ کی 48 آیت ہے، اِلَلَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم سب کو ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا سب چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اسی طرح انبیاء کی آیت 47 ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، انہیں بتاؤ کہ روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ نیکیاں خیر جس نیت سے کیں، جس طرح سے ہوئیں، سب سامنے رکھ دی جائیں گی، تاکہ آدمی خود پکار اٹھے کہ میرے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہو رہی۔ بقرہ کی آیت 48 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ 7، اتمام حجت کے لیے گواہ پیش کیے جائیں گے، یعنی یہ سب ہو جائے گا، حقائق بالکل واضح ہو جائیں گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں سنائیں گے، بلکہ اب گواہیاں آئیں گی سامنے۔ اتمام حجت کے لیے گواہ پیش کیے جائیں گے، انبیاء علیہم السلام بھی گواہی کے لیے بلائے جائیں گے، لوگوں کی زبانیں، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں اور جسم کے رونگڑے تک گواہی دیں گے، اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ زمر کی آیت 69 ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور گواہی کے لیے پیغمبر حاضر کیے جائیں گے، اور وہ بھی جو گواہی کے منصب پر فائز کیے گئے۔ اس میں خاص طور پر اشارہ ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی طرف، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، ایک پیغمبر ہیں اور دوسرے یہ پوری کی پوری قومیں ہیں، ان کو اسی منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد نور کی آیت 24 ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حامیم السجدہ کی 20 سے 21 آیات، حتی اذا ما جاؤہا شاہدہ علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ دوزخ تک آپ پہنچیں گے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رونگٹے، ان پر اس کی گواہی دیں گے، یہ اپنے جسموں سے پوچھیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، وہ جواب دیں گے ہم کو اسی اللہ نے گویا کر دیا، یعنی زبان دے دی، بولنے والا کر دیا، جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے، اس طرح گواہی دیں گے۔ اور لوگوں یہ بات بھی یاد رکھو کہ اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اب اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔ 8، یہی موقع ہے جب مشرکین کے معبود ان کو جھوٹا قرار دیں گے۔ سب سے بڑا مقدمہ شرک اور توحیدی کا مقدمہ ہوگا، مشرکین کے معبود ان کو جھوٹا قرار دیں گے، پیشوا اپنے پیرووں سے، یعنی جو لیڈر، رہنما، مذہبی رہنما، بڑے بڑے پیر اور بزرگ، پیشوا اپنے پیروں سے لا تعلقی ظاہر کریں گے، اور انسان کا ازلی دشمن شیطان اپنے پیچھے چلنے والوں کو ملزم ٹھہرا کر ان سے اظہار برات کر دے گا، وہ بھی اس وقت ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ان سب باتوں کے لیے جو آیات میں نے یہاں نقل کی ہیں، اس میں پہلے نحل کی آیت 86، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اپنے جرم کا الزام انہی کو دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے۔ اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات انہی پر پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ یعنی اس طرح کی تو تکار ہوگی، سب ایک دوسرے سے علیحدگی کا، برات کا اعلان کر دیں گے۔ بقرہ کی 166 آیت ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروں سے، یعنی اپنے پیچھے چلنے والوں سے، جو لوگ ان کے مرید رہے، جو ان کے لیڈر کی حیثیت سے پیرو رہے، سب بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے۔ وہ تقطعت بهم الاسباب۔ اور آخر میں یہ ابراہیم کی آیت 82 ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ یعنی پیرو اپنے پیشواؤں سے اظہار برات، پیشوا اپنے پیروں سے اظہار برات، تمام اسباب، تمام تعلقات، تمام سہارے جن پر یہاں تقریریں ہوتی ہیں اور جن کی امیدیں دلائی جاتی ہیں، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں کا دامن پکڑ لو، سب چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ابلیس شیطان کے، جس نے اللہ سے مہلت مانگی اور جس کے کارندے قیامت تک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، وہ بھی اپنے آپ کو بری کر کے الگ کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں کوئی کسی کے لیے کچھ کہنے کو تیار نہ ہوگا۔ تو اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے، اس وقت جب لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم کی آیت جیسے میں نے پڑھی، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے، شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ میں ایک دن اٹھاؤں گا، میں حساب لوں گا، تم میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور یہاں صحیح علم اور صحیح عمل کی بنیاد پر تمہارے مقدر کا فیصلہ ہوگا۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، سو اس نے وہ پورا کر دیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی وعدے تو وہ بھی کرتا ہے، طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ اعتراف کرے گا اس بات کا، اقرار کرے گا، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، یعنی بات ہی کی تھی نا میں نے، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، یعنی میں نے بلایا، پکارا، میں نے دلائل دیے، تم نے قبول کر لیا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو۔ اس طرح اپنے آپ کو الگ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہ ٹھیک اس حقیقت کا بیان ہے کہ انسان کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے، اور اس کے تمام وہی فیصلے وہاں اس کے لیے عذاب کا یا ثواب کا باعث بنیں گے جو اس نے اپنے ارادے سے کیے ہیں۔ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، یعنی میرا انجام بھی سامنے آ گیا، تمہارا انجام بھی سامنے آ گیا، تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو اس نے کہا کہ شریک ٹھہرایا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے جس شرک کی دعوت دی تم نے اس کو قبول کیا، اور پھر میرے بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کو اپنے مندر میں سجا لیا، یہ سب دھوکہ اور فریب تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو یہ محشر کی قرآن مجید میں تصویر ہے۔ اس کے بعد دو مقامات باقی ہیں، دوزخ اور جنت، اس پر اگلی دفعہ گفتگو کریں گے۔ اقول و قولی حاضہ وسطی اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔